الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. بزرگو بھائیو دوستو عزیزو, یہ ان صورتوں میں کی ایک صورت ہے جس کو اکثر ہم اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں. اس صورت کو سورہ تبت یدا کہا جاتا ہے. یہ صورت مکۃ المکرمہ میں اتری. قرآن کریم میں نازل ہونے والی صورتیں دو طرح کی ہیں. کچھ صورتیں وہ ہیں جو مکۃ المکرمہ میں اتری, اور کچھ صورتیں وہ ہیں جو مدینۃ المنورہ میں اتری. جو صورتیں مکۃ المکرمہ میں اتری ہے, ان صورتوں کا تعلق آپ دیکھو گے کہ زیادہ تر توحید سے, اس لیے کہ مکہ کی 13 سالہ زندگی اللہ جل شانہ نے توحید ہی کی دعوت دی. توحید جب تک مضبوط نہیں ہوتی, انسان کے اعمال جو ہیں وہ صحیح رخ پر نہیں جاتے. سب سے پہلے انسان کو اپنی توحید کا مضبوط کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے مکی 13 سالہ زندگی میں اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے توحید ہی پر محنت کرائی, اور اتنی مضبوط محنت کرائی کہ حضرات صحابہ کرام کی زندگی کو آپ پڑھو گے, مکے میں نہ نماز تھی, نہ روزہ تھا, نہ زکوٰۃ تھی, نہ حج تھا, کچھ بھی نہیں تھا. نماز تو آئی ہے ہجرت سے 2 سال پہلے, جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی, اور معراج کے بعد آپ کو نماز دی گئی, اور اس موقع پر آئی جبکہ نبوت کے 10 سال گزر چکے ہیں. اس کے بعد جا کر کے آپ کو نماز تو ملی ہے, اور روزہ جو آیا ہے وہ مدینۃ المنورہ میں پہنچنے کے بعد آیا, مکے میں روزہ بھی نہیں تھا. اور اگر دیکھا جائے زکوٰۃ, تو زکوٰۃ اجمالی طور پر تو مکے میں تھی, لیکن تفصیل وفصیل کچھ نہیں تھی. 5 روپے دے دو تو بھی چلے گا, 10 روپے دے دو تو بھی چلے گا, کوئی نصاب تھا ہی نہیں. اور حج تو سنجری 10 میں وفات رسول سے 1 سال پہلے آیا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے 1 سال پہلے حج آیا. تو ساری عبادات کا تعلق مدینۃ المنورہ سے ہیں. مکی زندگی پوری کی پوری توحید سے بھری ہوئی, اس لیے جتنی مکی صورتوں کو آپ پڑھو گے ان ساری صورتوں میں توحید ہی کا بیان ہے, اللہ کی وحدانیت کا بیان. اور اللہ تعالیٰ مختلف اگزامپل کے ذریعے سے, مثالوں کے ذریعے سے اپنی توحید کو دماغ میں بٹھانے کی کوشش کر رہا ہے. اس لیے مضبوط طریق پر توحید کو بنایا گیا کہ یہ 307 بتوں کے پجاری تھے, اور وہ سارے بتوں کا تعلق کعبۃ اللہ سے تھا. اسی کعبۃ اللہ میں ان سارے بتوں کو رکھا گیا تھا. کچھ صفا پہاڑی پر تھے, کچھ مروا پہاڑی پر تھے. یہ لوگ صفا اور مروا پر جب سعی کرتے تھے, سعی پہلے بھی کرتے تھے, یہ لوگ حج بھی کرتے تھے, اس لیے کہ اس کو سنت ابراہیمی سمجھتے تھے, اور ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ سمجھتے تھے. اس لیے حالت شرک میں بھی وہ لوگ حج تو کرتے تھے, لیکن ان کے حج کیا ہوتی تھی, ان کے حج یہ ہوتی تھی کہ جب صفا پر چڑھتے تھے تو ایک بت تھا, اس کو سجدہ کر کے نمن کر کے چلتے تھے, اور جب مروہ پر جاتے تھے تو ایک آئلہ نامی بت تھا, اس کو سجدہ کر کے اور پھر وہاں سے واپس ہوتے تھے. یہ ان کی صفا مروہ کی سعی تھی. یہ حج کیا کرتے تھے, یہ عرفات میں نہیں جاتے تھے. جو قریش تھے وہ عرفات میں نہیں جاتے تھے, اور جو باہر سے لوگ آتے تھے وہ عرفات میں جاتے تھے. اور قریشی اپنے آپ کو یوں کہا کرتے تھے کہ ہم تو پاسبان حرم, ہم تو کعبۃ اللہ کے پاسبان اور ہم بہت بڑے لوگ. اور عرفات جو ہیں وہ ہل میں آیا, یعنی حرم سے باہر آیا, اور ہم بڑے لوگ ہیں اس لیے ہل میں نہیں آئیں گے. تو یہ لوگ ہل میں نہیں جاتے تھے, باہر سے جو لوگ حج پڑھنے کے لیے آتے تھے وہ ہل میں جاتے تھے, اور پھر واپس آ کر مینا میں ان کا مشاعرہ ہوتا تھا. جو ہم 10, 11 اور 12 جو 3 دن گزارتے ہیں, اور 13 اگر رہ جائیں, تو یہ جو 3 دن تھے یہ ان کے مشاعرے کے دن تھے, اور اس میں شاندار مشاعرہ ہوتا تھا. بڑے بڑے شعرا آتے تھے عرب کے, اور بڑے قصیدے پڑھتے تھے, بڑے شاندار نشیط اور اشعار پڑھتے تھے, اور اس میں جس شاعر کے اشعار سب سے اعلیٰ درجے کے ہوتے تھے اس کا ایوارڈ تھا. کیا ایوارڈ تھا؟ کعبۃ اللہ میں 1 سال تک اس کے اشعار کو لٹکاتے تھے, یہ اس کا ایوارڈ تھا. انہی اشعار کو کتابی شکل میں جمع کیا گیا, اور ہمارے مدرسوں میں عربی سکھانے کے لیے اس کو پڑھایا جاتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے سبعہ معلقہ. یہ جو سبعہ معلقہ مدرسوں میں کتاب پڑھائی جاتی ہے, اب تو مدرسے والوں نے بھی ظلم کیا کہ مشکل مشکل کتابوں کو نکال دیا اور آسان آسان کتابوں کو رکھ دیا. جو کتاب ذرا بھی مشکل پڑی مدرس کے لیے اس کو نکالو. کافیہ کہتے ہیں اس کو نکالو, شرح جامی اس کو نکالو, بوستہ گلستہ اس کو نکالو, منطق فلسفہ اس کو نکالو, سب کو نکال دیا. اب کیا پڑھاؤ گے؟ موتی موتی اردو کی 2-4 کتاب پڑھا دو. استعداد اسی لیے آج مدرسوں میں کمزور ہو گئی. اب وہ طلبہ نہیں نکل رہے ہیں کہ جن کا ذہن بہت وسیع ہوتا تھا, اب وہ طلبہ نہیں نکل رہے ہیں کہ جو موجودہ دور کے اشکالات کا جواب دیں, جو سائنس کے اعتبار سے اشکالات ہو رہے ہیں. میں کبھی آپ کو ایک واقعہ بتا چکا ہوں کہ حضرت الامام غزالی رحمت اللہ علیہ کو کسی ملحد نے, کسی دہریے نے یہ سوال کیا کہ تم لوگ سب کے سب قرآن کے خلاف وضو کرتے ہو, سب قرآن کے خلاف. اچھا بھائی کیسے؟ فرمایا قرآن تو وضو شروع کرتا ہے منہ دھونے سے. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. پہلے چہرہ دھوو, پھر ہاتھ دھوو, پھر سر پر مسح کرو, پھر پاؤں دھو. قرآن وضو شروع کر رہا ہے چہرہ دھونے سے, اور تم لوگ وضو شروع کرتے ہو ہاتھ دھونے سے, کہ پہلے ہاتھ دھو, اس کے بعد کلی کرو, اس کے بعد ناک میں پانی ڈالو. سراسر تم سب قرآن کے خلاف کر رہے ہو. امام غزالی کو یہ سوال کیا. اب بتائیے, اگر فلسفے والا علم نہ ہو, اور فلسفیانہ اور منطق والا علم نہ ہو, فخر رازی کی مفاتیح الغیب پڑھو, آپ نے فلسفیانہ انداز میں قرآن کریم کو سمجھایا. پورے قرآن کو جو ہے وہ فلسفیانہ انداز میں سمجھایا ہے. امام غزالی نے شریعت کو فلسفیانہ انداز میں سمجھایا. عذاب قبر کا کوئی منکر تھا, حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے سمجھایا. کیسے سمجھایا؟ دیکھو, امام غزالی سے کسی نے سوال کیا, عذاب قبر کیا چیز ہے, ہمیں تو کچھ پتہ نہیں, ہم قبر کھول کر دیکھتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں چلتا. آپ کے وہاں بھی کچھ لوگ اس طرح کا سوال کرتے ہیں. امام غزالی سے کسی نے سوال کیا تو حضرت نے فرمایا, تم ڈریم دیکھتے ہو, خواب دیکھتے ہو؟ فرمایا, ہاں بالکل دیکھتا ہوں. فرمایا, کبھی تم نے یہ بھی خواب دیکھا ہوگا کہ تمہیں کوئی مار رہا ہے, تمہارے سینے پر کوئی بیٹھ گیا, تمہیں کوئی کات رہا ہے, تمہارے سر کو کوئی کات رہا ہے, تمہارے گلے کو کوئی چھری چلا رہا ہے, یہ سب دیکھ رہے ہو تم؟ کہاں, بالکل دیکھتے ہیں. کہا, تیری بیوی پڑوس میں سوئی ہے, اس کو بعد میں پوچھ لینا کہ میں یہ سب دیکھ رہا تھا, تجھے پتا تھا اس بات کا؟ وہ کہے گی, مجھے تو کچھ پتا نہیں آپ کو کون مار رہا تھا, کون پٹائی کر رہا تھا, کون گلا کات رہا تھا, میں تو کھراتے لے رہی تھی, مجھے کچھ پتا نہیں تھا کہ کوئی آپ کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا تھا. فرمایا, ساری دنیا مردار کے پاس بیٹھ جائے, مرنے والے کے پاس, اللہ کا عذاب جو اس کو ہو رہا ہے قریب میں بیٹھنے والوں کو پتا نہیں چلتا, جیسے ڈریم میں دیکھنے والے کا پتا بیوی کو نہیں چلتا. یہ آپ نے فلسفیانہ انداز میں سمجھایا. ہمارے مدرسوں سے فلسفہ نکال دیا, ہمارے مدرسوں سے منطق نکال دی, ان ساری باتوں کو نکال دیا. بھلا استعداد کیسے بنے گی, صلاحیت کیسے بنے گی؟ تو حضرت امام غزالی نے فلسفیانہ انداز میں شریعت کو سمجھایا. علامہ رازی رحمت اللہ علیہ نے مفاتح الغیب نامی تفسیر لکھی, اور اس تفسیر کے اندر جو 17 جلدوں میں ہے, اور تفسیر لکھنے سے پہلے آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ میں بسم اللہ کی تفسیر 100 صفحے میں کروں گا, ایک دو صفحے میں نہیں, ایک دو پیج میں نہیں, بسم اللہ کی تفسیر 100 پیج میں کروں گا. لوگوں نے مذاق اڑائی, لیکن جب آپ نے تفسیر شروع کی, آج دیکھ لو وہ تفسیر پڑی ہوئی ہے مفاتح الغیب, علامہ رازی کی تفسیر رازی کے نام سے جو مشہور ہے, بسم اللہ پر 100 پیج لکھے ہوئے, اور بسم اللہ کو کھولتے چلے گئے, اللہ کی رحمت کو کھولا, اللہ کی رحمانیت کو کھولا, اللہ کے غضب کو کھولا, اللہ کی صفتوں کو کھولا. حق تعالیٰ جل شانہ کو ایسے پیش کر رہے ہیں جیسے اللہ ہمارے سامنے ہے. اس انداز سے آپ نے بسم اللہ کی تفسیر فرمائی کہ جیسے اللہ ہمارے سامنے ہے. میرے بھائیو, اسی لیے میں کہتا ہوں تفسیر میں بیٹھا کرو تاکہ آپ کو قرآن کا پتہ چلے, حدیث مبارکہ کا پتہ چلے. آپ ان علماء سے خوش آمدے کر کے کہو, آپ ایک دن تفسیر کرتے ہو, 2 دن ہمیں کرو, ہمیں قرآن سمجھاؤ, ہمیں حدیث سمجھاؤ, ہمیں پیغمبر کی محبت کے دیوانے بناؤ, ہمیں اللہ کی محبت کے دیوانے بناؤ. تو حضرت امام غزالی سے پوچھا, تم سب کے سب قرآن کے خلاف وضو کر رہے ہو. اچھا, قرآن کے خلاف ہم وضو کر رہے ہیں؟ کہا ہاں, قرآن تو کہتا ہے پہلے چہرہ دھو, پھر ہاتھ دھو, پھر سر پر مسا کرو, پھر پاؤں دھو. تم پہلے یہ ہاتھ دھوتے ہو, پھر کلی کرتے ہو, پھر ناک میں پانی ڈالتے ہو, قرآن کے خلاف کر رہے ہو یا نہیں؟ اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى القابین. تم اس کے خلاف کر رہے ہو. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نماز مقدس ترین عبادت ہے, بہت اعلی عبادت. اس اعلی عبادت کے لیے وضو بھی بہت اعلی, طہارت بھی بہت اعلی. تو اب طہارت کے لیے جس پانی کی ضرورت ہے, وہ پانی بھی بہت اعلی ہونا چاہیے, بہت مقدس پانی ہونا چاہیے. مقدس نماز کے لیے مقدس وضو, اور مقدس وضو کے لیے مقدس پانی. تو پانی بھی مقدس ہونا چاہیے. اب پانی کو مقدس ہے یا نہیں یہ دیکھنا پڑے گا. تو فرمایا پانی میں 3 صفتیں ہیں, ان 3 صفتوں کو دیکھ لو تو پتہ چل جائے گا کہ پانی مقدس ہے. پہلی صفت اس کا رنگ, دوسری صفت اس کی بو, تیسری صفت اس کا ذائقہ اور ٹیسٹ. فرمایا ہمارے پیغمبر نے پہلے ہاتھ دھلا کر کے ہم کو کہا اس کا رنگ دیکھ لو, پھر کلی کرا کر کے کہا اس کا ٹیسٹ دیکھ لو, پھر ناک میں پانی دلوا کر کے کہا اس کی بو دیکھ لو. جب بو کے اعتبار سے بھی پاک, ٹیسٹ کے اعتبار سے بھی پاک, رنگ کے اعتبار سے بھی پاک, تو تینوں اعتبار سے جب پانی پاک ثابت ہو گیا تو اب چہرہ دھو کر کے وضو کی ابتدا کرو. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. فرمایا حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر نے جو ہمارے پاس کروایا ہے وہ اللہ ہی کے فرمود کے مطابق, اللہ کے حکم کے مطابق کروایا. تو خیر, بہرحال میرے بھائیو, یہ وہ صورت ہے جس صورت کو ہم اکثر اپنی نمازوں میں پڑھتے رہتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان آخری صورتوں کے تراجم سیکھیں, اس کے مطالب سیکھیں. اس صورت میں حق تعالیٰ جل شانہ نے ایک بہت بڑا واقعہ بیان فرمایا ہے. یہ صورت مکے سے تعلق رکھتی ہے, چونکہ وہ واقعہ مکے ہی میں پیش آیا تھا, اس لیے اس صورت کا تعلق مکہ سے ہے, اور وہ بہت بڑا واقعہ پیش آیا تھا جس کو حق تعالیٰ جل شانہ وَأَمَّ نَوَالَهُ اس صورت میں بیان فرماتے ہیں. پہلے ایک بات سمجھو, علامہ رومی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب معارف مثنوی میں لکھتے ہیں, فرمایا اگر تم شیر کو مار دو تو کچھ نہیں ہوگا, لیکن شیر کے بچے کو مارو گے تو شیر چھوڑے گا نہیں. شیر کو مار دو, شیرنی کو مارو, کچھ نہیں ہوگا, لیکن اس کے بچے کو مار دو تو شیرنی چھوڑے گی نہیں. فرمایا اللہ کو تم برا بلا کہو, تم گالیاں دے دو, اللہ کے ساتھ کفر کرو, شرک کرو, اس کے ساتھ جو چاہے کرو, اس کا کہا نہ مانو, وہ تمہیں دنیا میں کچھ نہیں کہتا ہے, لیکن اس کے نبی کو چھیڑو گے تو وہ چھوڑنے والا نہیں ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی نے چھیڑ دیا, اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو محبوب رب العالمین ہے, جو اللہ کے دلارے ہیں, جو اللہ کے پیارے ہیں, اور وہ اتنے پیارے اتنے پیارے اتنے پیارے کہ اس نبی پر درود پڑھنے پر اللہ کہتا ہے میں تیرے اوپر رحمتوں کی بارش برسا دوں گا. حالانکہ درود نبی کو بھیجا ہے, لیکن وہ کہہ رہا ہے میں تجھ پر رحمتوں کی بارش برسا دوں گا. اور اتنا پیارا یہ نبی, اتنا پیارا یہ نبی کہ تم نے اس کو درود بھیجا تو اللہ کہتا ہے میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا, 10 خطاؤں کو معاف کروں گا اور 10 درجات کو بلند کروں گا. آپ انداز لگائیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے لاکھوں سلام ہو ذات اقدس کے اوپر, وہ اللہ کا کتنا پیارا نبی تھا. اگر کوئی اس نبی کے مسئلے پر اٹھا لے انگلی, اگر کوئی اس نبی کو برا بلا کہہ دے. بخاری شریف میں ایک روایت ہے, صحیح ترین روایت, ایک صاحب کا انتقال ہو گیا, لوگوں نے اس کو دفن کیا, صبح دیکھا کہ اس کی لاش باہر پڑی ہوئی, صحیح ترین روایت ہے بخاری شریف میں, دوسرے دن دیکھا کہ اس کی لاش باہر پڑی ہے, تو کسی نے کہا کہ یہ کوئی دشمنوں نے کر دیا ایسا, پھر اس کو اور گہری قبر بنائی اور اس کو اندر میں دفن کیا, بند کر دیا, تیسرے دن دیکھا کہ پھر لاش باہر پڑی ہے, پھر اور بہت گہری قبر بنائی اور پھر اس کے بعد اس کو دفنایا, پھر 2 دن کے بعد دیکھا اس کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے, تو پھر لوگوں نے اس کو دفن کرنا چھوڑ دیا, ویسے ہی باہر رہنے دیا. روایتوں میں آتا ہے یہ وہ شخص تھا جو نبی کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا, یہ وہ شخص تھا جو نبی کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا. آج ہماری ذاتوں سے اللہ کے نبی کو بہت تکلیف ہو رہی ہے, ہمارے اعمال سے, ہمارے اخلاق سے, ہمارے کیریکٹر سے, ہماری زندگیوں سے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہو رہی ہے. سنتوں کو چھوڑ کر, سنتوں کو چھوڑ کر میرے بھائیو, کم سے کم کچھ سنتیں تو اپنا لو, کچھ سنتیں تو اپنا لو, تاکہ ہم قیامت میں یہ کہہ سکے جو اقبال نے کہا ہے, شباہت لے کے آیا ہوں تیرے محبوب کی, میں وہ صورت لے کے آیا ہوں, حقیقت تو میں نہیں لا سکتا ہوں لیکن اے اللہ تو کم سے کم تیرے پیغمبر کی مشابہت اختیار کرنے پر ہی مجھے معاف کر دے. دنیا کے اندر انسان کسی کی شباہت اور مشابہت اختیار کرتا ہے اس پر بھی پیار آ جاتا ہے. ارے کوئی بچہ لے کر آتا ہے, کہتے ہیں ارے تو میرے پوتے جیسا لگتا ہے, میرے نواسے جیسا, میرا نواسا بھی ایسا ہے, میرا پوتا بھی ایسا ہے, میری نواسی بھی ایسی ہے, تیرے ہی جیسی ہم شکل ہے, یہ کہہ کر اپنے گود میں لے لیتے ہیں. ایک شکل کے ملنے پر بچے پر پیار آ جاتا ہے, ایک نبی کی مشابہت پر کیا اللہ کو پیار نہیں آئے گا, کیا اللہ کو دلار نہیں آئے گا؟ میرے بھائیو, اس نبی کی شباہت, اس نبی کی مشابہت, اس نبی کے طور و طریق کو اپنی زندگیوں میں لاؤ اور اس کے اوپر چلنے کی کوشش کرو. یقیناً آپ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ قرآن کریم میں پڑھ لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب جادوگر آئے, فرعون کے بھیجے ہوئے تھے, اور وہ جب جادوگر آئے تو جادوگر تو بہرحال جانتے ہی تھے کہ یہ سچا ہے ہم جھوٹے ہیں, اس لیے کہ آرٹیفیشل اور حقیقت کا پتہ چل ہی جاتا ہے, جو آرٹیفیشل ہوتا ہے وہ آرٹیفیشل ہوتا ہے, وہ حقیقت ہوتا ہے وہ حقیقت ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا عصا ڈالا ہے, اپنی لاتھی ڈالی ہے, اپنی لکڑی ڈالی ہے, وہ واقعتاً سانپ بن گئی, اور ادھر ان لوگوں نے اپنی رسیوں کو ڈالا, وہ مصنوعی نظر بندی تھی, وہ مسمورزم تھا, وہ حقیقت نہیں تھی, وہ آرٹیفیشل تھا. تو وہ جانتے تھے کہ موسیٰ سچا ہے ہم جھوٹے ہیں, اور اس عصا نے لاتھی ازدہا بن کر ان سب کے ازدہوں کو کھانا شروع کر دیا. تو ان میں جان ہوتی تو مقابلہ کرتے, جان ہی نہیں تھی تو کیا مقابلہ کریں گی. نتیجہ یہ ہوا کہ سب کے سب جادوگر, صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ مصر کے سب سے بڑے جادوگر تھے وہ لوگ, سب سے بڑے جادوگر تھے مصر کے, سب کے سب حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے, سب کے سب ایمان لے آئے. فرعون کہنے لگا میرے کہنے سے پہلے ہی تم مسلمان ہو گئے, میری نافرمانی. تو جادوگروں نے کہا ہم نے جو چیز دیکھی ہے اس کو دیکھ کر اب انکار کی گنجائش نہیں ہو سکتی. تو فرعون کہنے لگا میں تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا. ایمانی حلاوت جب آ جاتی ہے نا, ہمارے اندر ایمانی چاشنی نہیں آئی, میں صحیح کہتا ہوں, میں ہوں آپ ہیں. ایمانی چاشنی نہیں آئی, اس لیے موقع پانے پر نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں. ایمانی چاشنی نہیں ہے, اس لیے موقع پانے پر معمولی سی بیماری میں روزہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. جب حلاوت آ جاتی ہے, چاشنی آ جاتی ہے, تو پھر اس صورت میں بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے. حضرت الامام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا نام سنا تم نے؟ چار اماموں میں بہت بڑا امام ہے. مسلک حنبلیت کا تعلق آپ ہی سے ہے. امام احمد کوئی معمولی امام نہیں, بہت بڑا آدمی, بہت بڑا آدمی, بہت بڑا آدمی. ایک مسئلہ چلا تھا اس زمانے میں کہ یہ جو قرآن کریم ہے جو ہم پڑھتے ہیں, یہ کلام اللہ کی مخلوق ہے یا اللہ کی صفت ہے؟ اللہ کی مخلوق جیسے آپ اور ہم, اللہ نے ہم کو پیدا کیا, اور اللہ کی صفت کا معنی اللہ کے اندر سے نکلا ہوا کلام, یعنی اللہ بولا ہے. مخلوق اللہ سے جدا ہوتی ہے, صفت اللہ سے ملی ہوتی ہے. میں تمہیں عوام الناس کے طریق پر سمجھاؤں, ورنہ یہ علمی مسئلہ ہے. مخلوق عوام سے جدا ہوتی ہے. ہم اللہ سے جدا ہیں, ہم مخلوق ہیں, اللہ اور ہیں, ہم یہاں ہیں. اور اللہ کی صفت اللہ سے جڑی ہوئی ہے. اللہ کلام کرتا ہے, وہ اس سے جڑا ہوا, اللہ رزاق ہے, وہ اس سے جڑا ہوا ہے. تو اللہ کی صفت اللہ سے جڑی ہوئی, اور اللہ کی مخلوق اللہ سے علیحدہ ہے. اب مسئلہ یہ چلا کہ یہ جو قرآن شریف ہے, یہ جو کلام ہے, یہ اللہ کی مخلوق ہیں یا اللہ کی صفت ہے؟ معتزلہ جو کہہ رہے تھے, معتزلہ اس زمانے میں ایک جماعت تھی, معتزلہ, جیسے آج کل بھی بہت سارے باطل فرقے ہیں, اس زمانے میں بھی باطل فرقے تھے. معتزلہ ایک فرقہ تھا, اس نے کہا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے, اللہ نے اس کو پیدا کیا جیسے ہم کو پیدا کیا. امام احمد ابن حنبل نے ثابت فرمایا اہل سنت والجماعت کی طرف سے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کی صفت ہے, اللہ بولا ہے, اور اللہ جب چاہتا ہے بولتا ہے, اور اللہ کا کلام اللہ سے جدا نہیں ہو سکتا, یہ اللہ کا کلام ہے. بادشاہ اس زمانے کا جو تھا معتصم باللہ, اس کا ذہن بھی معتزلانہ تھا, بعض نے کہا ہارون رشید کا زمانہ تھا, واللہ عالم. بہرحال بادشاہ کا ذہن بھی معتزلانہ تھا, کچھ چاپلوس قسم کے اس زمانے کے جو علماء تھے, جو بادشاہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے بادشاہ کے مقرب بنے ہوئے تھے, انہوں نے امام احمد ابن حنبل کے خلاف شکایت کی. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, ایمانی حلاوت جب ہوتی ہے نا, ایمانی چاشنی جب ہوتی ہے, تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو ہلا نہیں سکتی. بادشاہ وقت نے امام احمد کو دربار میں بلایا, علماء کو بلایا, مناظرہ ہوا, بحث ہوئی, مکالمہ ہوا, امام احمد نے دلائل پیش کیے, لیکن بادشاہ ضد پر تھا. حضرت الامام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کو جیل خانے میں ڈال دیا, اور جلادوں کو حکم کیا کہ روزانہ 50 کوڑے مارے جائیں جب تک یہ اپنی بات سے پھر نہ جائیں, روزانہ 50 کوڑے مارے جائیں. صبح ہوئی, حضرت کو لایا گیا, دو جلاد دونوں طرف کھڑے ہیں, اور بادشاہ کہہ رہا ہے جتنی طاقت ہو مارو, اور وہ پوری طاقت سے مارتے جا رہے ہیں. خود حضرت کا بیان ہے امام احمد ابن حنبل کا کہ میں 12 کوڑوں تک تو برداشت کرتا رہا, اس کے بعد مجھے لگتا تھا کہ اب میری عقل چلی جائے گی, پھر میں بے ہوش ہو گیا, مجھے پتا نہیں. لیکن جب میں ہوش میں آیا تو دیکھا کہ جیل کے کونے میں پڑا ہوا ہوں اور بدن سے خون بہہ رہا ہے. حضرت کا ایک واقعہ خود آپ نے لکھا ہے کہ پہلے دن جب حضرت کو مارنا شروع کیا تو آپ کا ازار بن جو تھا وہ ٹوٹ گیا, خطرہ تھا کہ آپ کا ستر کھل جاتا. خود مارنے والا جلاد آپ کو پوچھ رہا ہے کہ ہم نے جب مارا آپ کو, اس موقع پر آپ کا ازار بن ٹوٹا, اور آپ کا پجامہ نیچے نہیں گیا, کیا بات تھی؟ آپ نے کچھ اوپر دیکھا تھا. فرمایا جس وقت یہ مسئلہ ہوا میں نے اپنے اللہ کو کہا, اے اللہ تو جانتا ہے میں حق پر ہوں, اے اللہ میرے ستر کو کھولنے سے محفوظ کر دے. اللہ نے بغیر ازار بن کے ستر کو محفوظ رکھا. 11 دن تک حضرت پر یہ حالات رہے, 11 دن تک. اس کے بعد بھی حضرت اپنے دلائل سے واپس نہیں ہوئے, اپنے دلائل پر جمے رہے. بہت سے لوگوں نے کہا حضرت رجوع کر لیجئے, توریہ کر لیجئے, کچھ ایسا کلام کہہ دیجئے کہ جس کی وجہ سے رہائی ہو جائے. حضرت نے فرمایا اگر آج میں یہاں چھوٹ گیا کل اپنے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا, یہ ہو نہیں سکتا. آپ اسی مسئلے پر ڈٹے رہے, لیکن اس کا عالم یہ ہوا کہ اس مسئلے کے اوپر امام احمد ابن حنبل کے جماؤ کو دیکھ کر قریباً 3000 معتزلہ نے آپ کے ہاتھ پر صحیح ایمان قبول کر لیا. جب ایمانی حلاوت آتی ہے, ایمانی چاشنی آتی ہے, تو پھر روزہ رکھنا بھی آسان, پھر مصیبت میں نماز پڑھنا بھی آسان, پھر حالات کے باوجود اپنے رب کو یاد کرنا بھی آسان, سارے مسئلے اپنی جگہ ہو جاتے ہیں. اور جب ایمان کی حلاوت اور چاشنی نہیں ہوتی تو اس صورت میں پھر ہم معمولی معمولی بہانوں سے دین کو چھوڑ دیتے ہیں, شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں, اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں, اپنے اللہ کو بھلا دیتے ہیں. قرآن کریم میں ایک عجیب واقعہ اسی طرح کا ہے. فرعون کی بیوی آسیہ اس کا نام تھا, آسیہ, وہ ایمان لے آئی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر. کیسے ایمان لائی؟ اس کے گھر میں ایک نوکرانی تھی, خادمہ تھی, کام کرنے والی تھی, مشاتا تھی, وہ حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئی تھی. اور فرعون کو جب پتا چلا کہ میرے گھر کی کام والی ایمان لے آئی, نوکرانی ایمان لے آئی, تو پہلے سمجھایا, اس نے کہا میں ایمان نہیں چھوڑ سکتی, تو پھر سزا دی. سزا کیا دی؟ 3 دن 3 رات تک تیل گرم کیا, انداز لگائیں, ایک دن کا مسئلہ نہیں, 3 دن 3 رات تک. ارے تمہارے بال کھڑے ہو جائیں گے واقعہ سن کر. صرف ہم واقعوں ہی کے رہ گئے, ورنہ ایمانی مضبوطی ہم میں نہیں ہے. صرف ہم کہنے سنانے کے رہ گئے, ہمیں کہہ کر لذت آ رہی ہے, تمہیں سن کر لذت آ رہی ہے, وہ ایمانی مضبوطی ہم میں کہاں ہے؟ 3 دن 3 رات تیل گرم کیا, لے گئے اس کو کہ یہ تیل ہے, دیکھ لے, اگر تو موسیٰ کو نہیں چھوڑتی تو تیرا آخری انجام. اس نے کہا کوئی حرج نہیں. اس کے 2 بچے تھے, ایک 7 سال کا, ایک 1.5 سال کا. پہلے اس کے 7 سال کے بچے کو اٹھا کر ڈال دیا. صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کعم سے ذاہب, چند منٹوں میں وہ ختم ہو گیا. چند منٹوں میں ماں کے پاؤں دیکھ کر اب آگے پیچھے ہونے لگے. بہرحال ماں ہے تو اندر سے مرے ہوئے بچے کی روح نے آواز دی, ماں آگے پیچھے نہ ہو, ایمان پر جمے رہنا, تو جس کو آگ دیکھ رہی ہے وہی حقیقت میں جنت ہے. ایمان کی مضبوطی جب انسان کے پاس ہوتی ہے نا, تو میرے بھائیو اس کو رات میں فجر کی نماز پڑھنا بھی آسان ہو جاتا ہے, اس کو عشاء کی نماز پڑھنا بھی آسان ہو جاتا ہے, اس کو تراوی میں کھڑے رہنا بھی آسان ہو جاتا ہے, اس کو قرآن کی تلاوت بھی آسان ہو جاتی ہے, اس کو روزے کا رکھنا بھی آسان ہو جاتا ہے, پھر اس کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہوتی, پھر مال کا زکوٰۃ نکالنا بھی آسان ہو جاتا ہے, پھر صدقہ اور للہ بھی آسان ہو جاتا ہے. کیوں؟ ایمانی مضبوطی اس کے اندر ہے, ایمانی حلاوت اور چاشنی ہے. ایمانی حلاوت اور چاشنی نہیں تو پھر سب کچھ مشکل ہو جائے گا. پھر 1.5 سال کے بچے کو اٹھا کر ڈال دیا, جس نے ابھی تو دنیا بھی نہیں دیکھی. پھر عورت سے کہا تیری باری, کہا کوئی حرج. عورت کو اٹھا کر ڈال دیا, تینوں ماں بیٹے سب ختم. اس کام والی اور نوکرانی کے ایمان پر استقامت اور عظمت اور جماؤ کو دیکھ کر آسیہ نے فرمایا کہ موسیٰ کا دین سچا ہے, اسی پر ایمان نصیب ہوا. فرعون کی بیوی ایمان لے آئی. اب وہ تو بادشاہ کی بیوی تھی, میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن اس واقعے کو نقل کر رہا ہے. وقالت امرأت فرعون، فرمایا کہ جب وہ ایمان لے آئی تو بادشاہ نے، فرعون نے بہت سمجھایا، تو کہاں جا رہی ہے، تو تیری عزت دیکھ، تیری دولت دیکھ، تیرا بنگلہ دیکھ، تیری جائیداد دیکھ، تو بادشاہ ہے، تیرا شوہر مصر کا، تیرے قدموں میں دولت ہے، زیورات ہے، سونا ہے، چاندی ہے، کہاں جا رہی ہے تو، تو کہاں جا رہی ہے؟ کہا نہیں، ایمان بہرحال ایک ہی اللہ ہے اور موسیٰ اس کے نبی ہے. جب کسی طرح آسیہ ایمان سے نہیں پھری تو فرعون نے دوسرا حربہ سزا کا اختیار کیا، سزا دو اس کو، خود اپنی بیوی کے لیے سزا طے کر رہا ہے. کیا سزا طے کی؟ پھانسی کی سزا. اس کی پھانسی بڑی خطرناک تھی، بہت خطرناک. وہ کیسے پھانسی دیتا تھا؟ کروس کی شکل میں لکڑے رکھتا تھا، ایک سیدھا، ایک کروس، اور اس پر انسان کو زندہ سلا کر کھیلے مار دیتا تھا، پورے بدن پر کھیلے مار دیتا تھا. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرعون کو جب کہا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، میکھوں والا فرعون، میکھے مار دیتا تھا، کھیلے مار دیتا تھا، جب تک جان رہتی رہتی پھر وہ ترپ ترپ کر ختم ہو جاتی. یہ اس کی سزا تھی. آسیہ جیسی نازک بدن، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا. آپ انداز لگائے، وہ عورت ذات ہے، بادشاہ کے وہاں پلی ہوئی، اس کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا؟ ہم سے زیادہ مضبوط ہوگا یا نہیں؟ لاکھوں درجہ ہم سے زیادہ مضبوط تھا اس کا ایمان. جب اس کا یہ حال ہوا تو ایمان نہیں چھوڑا اپنا، بلکہ اللہ سے دعا کر رہی ہے، اس عالم میں اللہ سے دعا کر رہی ہے، اور اس دعا کو اللہ نے نقل کیا جو قیامت تک قرآن کریم میں قرآن کے پڑھنے والوں تمہیں تعلیم دے رہی ہے. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پالنہار، اے میرے مولا، تو میری روح جلی لے لے، اور کہاں جگہ دینا تو مجھ کو؟ میں اور آپ دعا کرتے ہیں جنت الفردوس میں جگہ دینا، نبی کے پڑوس میں جگہ دینا، اور آسیہ دعا کر رہی ہے اللہ تیرے پڑوس میں جگہ دینا. اندک کا لفظ ہے قرآن میں، اندک، تیرے پڑوس میں مجھے جگہ دینا، میں تیرے قریب رہنا چاہتی ہوں. اندک بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون، اے اللہ فرعون سے مجھے نجات دے دے. ونجنی وعملہ من القوم الظالمین، اور اس کے یہ جو پولیس ہیں، شرطا ہے، اے اللہ اس سے بھی مجھ کو جلی سے نجات دے اور میری روح کو جلی قبض کر لے. صاحب روح المعانی نے لکھا ہے اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسیہ کا نکاح محمد الرسول اللہ سے کرائے گا. اتنے بڑے بادشاہ کو چھوڑا تو اتنا بڑا دنیا آخرت کا بادشاہ اللہ اس کو نصیب کرے گا. جب فرعون کو چھوڑا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کے نکاح میں اللہ تعالیٰ آسیہ کو بھیج دے گا. میرے بھائیو، میں تو ان باتوں کو اس لیے سنا رہا ہوں، جب ایمانی حلاوت چاشنی ہوتی ہے تو انسان کے لیے عبادت کرنا آسان ہوتا ہے، اور جب ایمانی حلاوت اور چاشنی ہی نہیں ہوتی تو پھر اس صورت میں ہمیں ایمان میں مزہ ہی نہیں آتا، اعمال میں مزہ نہیں آتا، نماز میں مزہ نہیں آتا، تلاوت قرآن میں مزہ نہیں آتا، پھر عبادت میں ہمیں لذت ہی نہیں آتی. اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رب سے ایمان کی حلاوت مانگو، ایمان کی لذت مانگو. اللہ ہمیں ایمانی حلاوت عطا فرما، ایمانی لذت عطا فرما. اے اللہ تجھ سے عشق نصیب فرما. میں نے پہلے بھی کہا تھا، دنیا کی بے شمار عورتوں اور فلاں کو ہم نے کہا آئی لو یو، آئی مس یو، میں تجھے بہت یاد کرتا ہوں، میں تجھے بہت پیار کرتا ہوں. کبھی اپنی مولا کو بھی ہم نے کہا کہ اللہ میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں، تو مجھے بہت یاد آتا ہے، اے اللہ تیرا دیدار کب ہو جائے گا؟ اے اللہ تیرا دیدار تو نہیں ہوگا، کم سے کم میرے خوابوں میں میرے نبی کا تو زیارت کرا دے، مجھے تسلی ہو جائے، میں اپنے نبی کو دیکھ لوں گا، مجھے تسلی. کبھی ہم نے یہ دعائیں بھی کی، کبھی ہماری زبانوں سے یہ محبت بھرے الفاظ بھی نکلے، کبھی یہ پیار بھرے الفاظ بھی نکلے. ہماری زندگی کو کیا ہو گیا؟ ہم دنیا کے کتنے دیوانے بنے ہوئے ہیں کہ اپنے مولا کو بھول گئے، اپنے رب کو بھول گئے، اپنی آخرت کو بھول گئے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگیوں کو بھول گئے۔ میرے بھائیو، جو اس نبی کی سنت پر چلے گا اور جو اس نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں اپنائے گا، خدا پاک کی قسم، اللہ تعالیٰ اس نبی کی برکت سے اس کی زندگی کو آباد فرما دیں گے، اس کی شباہت، اس کی مشابہت۔ تو وہ جو فرعون کے جادوگر جو آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، ان سب کو اللہ نے ایمان دے دیا۔ ایک ضعیف روایت ہے، اسرائیلی روایت ہے، جو مفسرین نے نقل فرمائی، فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے سوال کیا، اللہ یہ سب تو میرے مقابلے میں تھے جادوگر سب کے سب، تو نے اس کو فوراً ایمان دے دیا، آخر کیا وجہ تھی اتنے جلدی ایمان دینے کی؟ نہ انہوں نے کوئی مجاہدہ کیا، نہ محنت کی، نہ کچھ بھی نہیں، اور تو نے ایمان دے دیا۔ فرمایا میں نے ان پر دلائل کھول دیے۔ کیا دلائل کھولے؟ تو حق پر ہے، یہ باطل پر ہے، تو اوریجنل ہے، یہ آرٹیفیشل ہے، تو معجزہ لے کر چلا ہے، یہ سحر اور جادو، مسمورزم لے کر کے چلے، ہم نے ان پر دلائل کھولے۔ اے اللہ، تو نے بہت جلدی دلائل کھول دیے، اس لیے کہ بہت سو کے سامنے زندگیاں پوری ہو جاتی ہے دلائل دیتے ہوئے بھی نہیں۔ ابو جہل کے سامنے حضور کی پوری زندگی، ابو لہب کے سامنے پوری زندگی، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا تو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ اے اللہ، تو نے بہت جلدی میدان ہی میں ان کے ذہنوں کو کھول دیا۔ فرمایا موسیٰ، وہ تیرے مقابلے پر جب آئے تو تیرے جیسا لباس پہن کر کے آئے تھے، میرے نبی کی مشابہت لے کر آئے تھے، اسی پر میں نے ان کو ایمان دے دیا۔ مشابہت، میرے بھائیو، مشابہت بہت بڑی چیز ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت کو اختیار کرو۔ حضرت مولیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ بہت پیارا، میں نے جگہ جگہ سنایا۔ مولیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دنیا میں کوئی آدمی بیوی سے یوں کہتا ہے کہ میں تیری وجہ سے یہ کھانا کھا رہا ہوں، ورنہ میرا جی نہیں چاہتا تھا، تو بیوی کا جی خوش ہو جاتا ہے۔ اگر تم ایک سنت لے کر نبی کو یوں کہہ دو، اللہ کے حبیب، آپ کی وجہ سے میں یہ کام کر رہا ہوں، تو کیا نبی خوش نہیں ہو جائے گا؟ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، تو گوشت کا بڑا، ہماری طرح چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے وہ لوگ نہیں کھاتے تھے، ان کے وہاں تو ماشاء اللہ بڑے بڑے ٹکڑے ہوتے تھے، اور وہاں تلنے ولنے کا تو کوئی نظام نہیں تھا، آگ پر گرم کرتے تھے، وہاں کہاں تیل وغیرہ سب تھا، وہ تو بدبودار چربی میں بھی کبھی کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ روایتیں بھری پڑی ہے، یا تو صحابہ پڑھو تو پتہ چلے گا کہ صحابہ کی زندگی کیسی تھی۔ اسی لیے ہمارے اکابر کہتے ہیں حیات الصحابہ کی تعلیم کرو، اور حیات الصحابہ کو اپنے گھروں میں بساؤ اور اس کو پڑھو تاکہ ایمان تازہ ہو ہمارا صحابہ کی زندگی کو پڑھ کر۔ تو بہرحال ایک بڑی حدی تھی، اس پر گوشت تھا، اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ سے کھایا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ فرمایا عائشہ مجھے دے دو، لیا۔ اس کے بعد فرمایا عائشہ، تو نے جہاں سے کھایا وہیں سے میں بھی کھا رہا ہوں، کیوں ایسا کہا؟ جی خوش ہو جائے۔ ایک جی کو خوش کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ ایک پیالے سے عائشہ نے پانی پیا، فرمایا عائشہ تو نے جہاں سے پیا وہاں سے میں پیوں، تاکہ عائشہ کا جی خوش ہو جائے۔ اگر اللہ کے نبی عائشہ کے جی کو خوش کر رہے ہیں، اسی جگہ پانی پی کر ہم حضور کی مشابہت اختیار کریں گے سنتوں کے ذریعے سے، کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہو جائیں گے؟ یقیناً خوش ہو جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لائیں، جتنی سنت والی زندگی ہوگی اتنے اللہ کے نبی سے ہم قریب ہوتے چلے جائیں گے، اور جتنے قریب ہوں گے اتنے ہی اللہ کے نبی کی طرف سے ہمیں پیار ملے گا، درال ملے گا، اللہ کی رحمتیں ملے گی، اللہ کی عطائیں ملے گی، اللہ کی بخششیں ملے گی۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے تو سورت پر کچھ باتیں کہنا تھا، لیکن اور چند باتیں ہو گئی، انشاءاللہ کل اسی سورت پر چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائماً ابداً على حبيبك خير الخلق كلهم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مخزومين. اللہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے نماز روزہ تراوی کو قبول فرما، اے اللہ نوافل ذکر و اذکار کو قبول فرما، اگرچہ تیرے دربار میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہے، اے اللہ اس میں وہ جان نہیں ہے کہ ہم تیرے دربار میں پیش کر سکیں، لیکن توتی فوتی عبادت ہے، اپنے فضل سے قبول فرما لے، اپنے فضل سے قبول فرما لے. بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے قصور قید و بند میں ہیں رہائی نصیب فرما، غلط مقدمات میں ہیں نجات عطا فرما. اے اللہ اس ملک پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، اس مجلس میں بیٹھنے والوں کو معاف فرما. اے اللہ اگر تو نے معاف کر دیا، اے اللہ تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا بیرا پار ہو جائے گا. اے کریم مولا ہم سب کے معافی کا اعلان فرما دے، اس مہینے میں تو لاکھوں کو معاف کر رہا ہے، ہم گنہگاروں کو بھی معاف فرما دے. اے اللہ تو لاکھوں کو معاف کر رہا ہے، ہمارے والدین کو بھی معاف فرما دے، ہمارے اساتذہ کو بھی معاف فرما دے، ہمارے بیوی بچوں کو بھی معاف فرما دے. اے اللہ جو زندہ ہے انہیں بھی معاف فرما، جو مرحوم ہو چکے انہیں بھی معاف فرما. اے اللہ ہم سب کو زندگی بھر ایمان کی محبت سے مالا مال فرما، ایمان کی لذتوں سے مالا مال فرما، ایمانی حلاوت اور چاشنی سے مالا مال فرما. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.